اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انسان بحیثیت انسان بے بس ہے، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جو نیکی کی توفیق دی محض تو نے اور جو گناہوں سے بچایا محض تیری رحمت نے بچایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کی توفیق تیری توفیق سے ملی اور گناہوں سے بچنا محض تیرے کرم سے. عبادت انسان خود نہیں کرتا کرائی جاتی، تلاوت خود نہیں کرتا کرائی جاتی، سجدے خود نہیں کرتا سجدے کرائے جاتے. خوش قسمت انسان وہ ہے جو نیکی کی توفیق پہ شکر ادا کرتا، نیکی کی توفیق پہ شکر ادا کرتا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندے اگر تم میری نیکی کا شکر ادا کرو تمہاری نیکی بڑھا دوں، نعمت بڑھا دوں، اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تمہاری نعمت بڑھا دوں. اور اللہ بڑا کریم ہے شکر ادا کرنے والی کی نعمت کو بڑھا کر. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اللہ پاک مجھے حج پہ لے آئے اور حج پہ آتے ہی میں نے ایک عبادت شروع کی، وہ عبادت تھی شکر کی عبادت. اللہ پاک سے ہر طواف میں میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے تو مجھے یہاں لایا. میں کہ سارے حج پہ میں نے ہر مناسک ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اور تنہائی میں ہر مناسک یعنی طواف صفا مروہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے بعد میں نے نفل شکر کے ادا کیے. کہتے جب میں حج سے واپس ہوا، میں نے راستے میں ایک رجال غیب پایا، ایک بندہ پایا جس نے کھڑے ہو کے مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا تو نے ہر عمل کے بعد جو اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو ان باکمال حاجیوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کی حج قبول ہوئی. حج کی عبادت کبھی مال سے تو ہوئی نہیں، پانچ صدیوں سے زیادہ مغل بادشاہوں نے بر صغیر میں حکومت کی ہے، ایک مغل بادشاہ کو حج کی توفیق نہیں ملی. کوئی مغل سربروا بادشاہ حج پہ نہیں آیا. حج کبھی مال سے نہیں ہوتا، عبادت کبھی کوشش سے نہیں ہوتی. جس عبادت پہ جس حج پہ انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھ لے، لا من جا ولا من جا من اللہ الا الیہ، اللہ میں کرنے میں کچھ نہیں کر سکتا، سوچنے میں کچھ نہیں سوچ سکتا، چلنے میں کچھ نہیں جا سکتا، تو اپنی چاہت کو چاہنے ہو جائے تو نہ چاہے کبھی نہ ہو. جب بندہ یہ کر لیتا ہے پھر اللہ جل شانہ اس کو ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرماتا ہے جو انسان کے خود بس میں نہیں ہے. یہ سفر حج جو ہے نا اللہ وقت، یہ سفر حج سارا سفر شکر ہے، سفر شکر ہے. اور حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلے فیصلہ کر کے، کیا فیصلہ کر کے؟ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے. کیا یہ جو وجود ہے اور اس وجود کے جو جذبے ہیں اور یہ جو سوچے ہیں، ان سوچوں کو آئندہ کے لیے میں نے اب بدلنا ہے، اور کیا بدلنا ہے؟ تیرے لیے بدلنا، تیری چاہت کے مطابق اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق، یعنی اپنے صبح شام اپنے دل رات اپنے لمحوں کو میں نے بدلنا ہے. حج کا سفر تقریری کا سفر ہے اور حج کے ایک ایک جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک ایک رحم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا پہ بندہ جائے دعائیں قبول ہیں، صفا پہ جائے دعائیں قبول ہیں، پھر صفا سے مروا جائے دعائیں قبول ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو شاعر فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں، حج میں قبولیت کی گھڑیاں تلاش کر۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، اس سے کہنے لگے میں بہت معاشی طور پہ پریشان ہوں، کاروباری پریشان ہوں، رزق کاروبار پہلے بہت اونچا تھا، اب میں بہت نیچے گرا ہوں، اور 7-8 سال ہو گئے میں مسائل سے نہیں نکل سکا۔ میں نے اس سے کہا آپ نے حج کیا؟ کہنے لگا ہاں کیا۔ میں نے کہا اب ان مسائل سے نکلنے کے لیے حج کریں، اور وہ حج میں جو بتاؤں وہ کریں۔ مجھے کہنے لگے حج کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کاروبار بڑا ہے، بازار بڑا بڑا ہے، آپ حج کریں لیکن اس کاروباری مشکلات سے نکلنے کے لیے کریں، ان مسائل سے نکلنے کے لیے کریں، ان کرائسس سے نکلنے کے لیے اب حج کریں، لیکن کریں ایسے جیسے میں کہوں۔ اس نے خیر ترتیب بنا لی، حج سے پہلے میرے پاس آیا، 40 دن کا میں نے کہا اسے حج کر، حج سے پہلے میرے پاس آیا۔ مجھے کہنے لگا اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا حج تو وہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور تو نے ایسا کرنا ہے کہ حج کی جگہ کی ان لمحوں کو اور ان جگہوں کو دونوں یاد رکھیے، ان لمحوں کو اور ان جگہوں یعنی مقامات کو تو نے تلاش کرنا ہے، ان کی قدر کا دانی کرنی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، احادیث میں یہ آیا ہے کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو نے ان جگہوں کی قدردانی کو اگر پا لیا، ان جگہوں کی قدردانی کو اگر پا لیا، پھر دعائیں قبول ہو گئی، اور پھر ان مسائل سے کاروباری مشکلات، روزگار کی مشکلات، بلکہ اس کی دو بیٹیاں تھیں ان کی بھی شادی کر دی تھی، یہ بڑا دلچسپ واقعہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان سے نکل آئے گا۔ لیکن ان قبولیت کی گھڑیوں کو پہچان، قبولیت کے لمحے اور قبولیت کی گھڑیاں، ان دو جگہوں کو تو پہچان۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جب تو حج کے سفر کے لیے نکلے گا تو پہلے تو احرام باندھے گا عمرے کے لیے، جس لمحے بندہ احرام باندھتا ہے اور 3 بار تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، 3 بار پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ جل شان ہو بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اس لمحے میں اللہ سے مانگ، لیکن سب سے پہلے مال نہ مانگ، اپنے مسائل سے نکلنا نہ مانگ، اللہ سے ہدایت مانگ اور اس کی رضا مانگ۔ پھر میں نے اسے اگلی بات بتائی، جس وقت احرام کے لیے احرام باندھ لے، اور احرام باندھنے کے بعد پھر تو حرم میں پہنچ، جب تیری کعبہ پر پہلے نظر پڑے، اس سے پہلے اپنے دل کو سنبھال، نظر پہلے ڈال بعد میں ڈال، اس سے پہلے اپنے دل کو سنبھال۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے جا کے تحیت الوضو، تحیت المسجد پڑھ، کعبہ میں کہیں جگہ مل جائے، حرم میں کہیں جگہ مل جائے، تحیت المسجد پڑھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ آوازیں سنی، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں، حضرت بلال چل پھر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چل پھر رہے ہیں، اس وقت مکہ تھے، آپ معراج میں مکہ سے تشریف لے گئے، اور ان کی آوازیں عرش پہ آ رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا بلال کا کوئی عمل؟ فرمایا بلال کا ایک عمل ہے، جب بھی وضو کرتے ہیں تحیت الوضو پڑھتے ہیں، جب بھی وضو کرتے ہیں تحیت الوضو پڑھتے ہیں،
اس عمل کی برکت سے وہ چل تو زمین پہ رہے ہیں, ان کی آہٹیں آسمانوں پہ آ رہی ہیں, عرشوں پہ آ رہی ہیں. میں نے اس بندے کو بتایا کہ اگر تو حالات سے نکلنا چاہتا ہے, کاروباری حالات, معاشی حالات, بیٹیوں کی شادیاں, گھر کے جھگڑے, مسائل, مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے, ایک حج کر صرف اس مقصد کے لیے, بات سمجھ آ رہی ہے نا, ایک حج کر محض اس مقصد کے لیے, بس ایک حج کر, اور وہ کر ایسا جیسے میں تجھے سمجھاؤں, تو دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ, اس میں نیت, دو رکعت نماز تحیت المسجد, قبولیت, توبہ اور حاجت, اس کی نیت, کیونکہ دو نفل میں زیادہ اعمال کی نیت کر سکتے ہیں, اس کی نیت کر, اور اس کی نیت کرنے کے بعد اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ, یا اللہ مجھے وہ قبولیت کی نظر, قبولیت کی گھڑی, قبولیت کے لمحے عطا فرما, جن قبولیت کی گھڑی اور لمحوں میں تیری رحمت میسر ہوتی ہے اور میری دنیا آفت کے مسائل حل ہوتے ہیں اور دنیا آفت کی مشکلات دور ہوتی ہیں, اللہ مجھے وہ لمحے عطا فرما, اور قبولیت لمحے کر کے پھر قبولیت عطا فرما, گڑ گڑا کے دعا مانگے اور پھر کعبہ کی طرف جائے اور پھر کعبہ پہ نظر ڈالے, کیوں پہلے اللہ سے اس نے قبولیت مانگ لی ہے. ہوتا یہ ہے ایک محدث نے لکھا ہے, دنیا کو دل میں لے کر, حب مال, حب دنیا, حب اولاد, چیزیں دل میں لے کر آتے ہیں, اللہ کو دل میں لے کر نہیں آتے, پھر کعبہ پہ ڈالتے ہیں نظر اور اسی چیز پہ مہر لگ جاتی ہے جو دل میں لے کر آئے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, اسی چیز پہ مہر لگ جاتی ہے. مدینہ کے ایک قاضی تھے, اس وقت مدینہ میں رہے ہیں ہم, قاضی شرح, یہ بڑے بڑے صحابہ کے دور کے قاضی تھے, وہ جب حج کے لیے کوئی جاتے تھے ان کو حج سے روک دیتے تھے, کہتے تھے پہلے آ کے مجھ سے حج سیکھو پھر حج پہ جاؤ, تربیت پا کے حج پہ جاؤ گے لے کے آؤ گے, غیر تربیت زندگی حج پہ جاؤ گے, کعبہ بھی گیا پر نہ دیا عشق بتوں کا, زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی, پھر یہ زندگی لے کے آؤ گے, اور وہ زندگی ایسی نہیں ہوگی جس زندگی سے پتہ چلے کہ یہ حاجی ہے, اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ حاجی کا جھوٹ مٹور ہو جائے گا. پھر فرمایا تو طواف کر اور ہر طواف کے چکر پہ تین چیزوں کی احتیاط کر, تیری نظریں نہ بھٹکیں, تو عورت ہے یا مرد ہے, تیری نظریں نہ بھٹکیں. انسان جب سب سے پہلے گرتا ہے وہ نظروں سے گرتا ہے, ہاں طواف کے دوران اگر تیری نظر کسی غیر محرم پہ پڑ گئی اور تیری نظر بھٹک گئی طواف کے دوران, اور میں اللہ کی تو بہت قریب ہے, سنے ایک بات کہوں, کتابوں میں لکھا ہے حرم میں گناہ نہیں, گمان گناہ گناہ شامل ہو جاتا ہے, آپ حدود حرم سے باہر جائیں, گناہ کا خیال کریں, آپ کو گناہ نہیں ہوگا جب تک کر نہ لیں, میں یہاں گناہ نہیں, گمان گناہ بھی گناہ ہو جاتا ہے, کیوں جہاں جتنا بہت ملتا ہے اتنا ایک منٹ میں چھن بھی جاتا ہے, جہاز کا سفر بہت اونچا ایک لمحوں میں سفر طے کرا لیتا ہے پر وہاں کا گرا بھی اتنا گرتا ہے, اور پھر تو طواف کر, طواف میں تین چیزوں کی میں نے احتیاط بتائی, پہلی چیز نظروں کو سنبھال کے رکھ, نظروں کو, تیری نظر کسی غیر محرم پہ نہ ہٹ کے, اور دوسرا فرمایا طواف کے دوران اس چیز کی احتیاط کر کہ تیرا دل اللہ کی ذات کی طرف ایسا جڑا ہوا ہو, ایسا جڑا ہوا ہو کہ تجھے اللہ سے گڑ گڑانا آ جائے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ طواف کے دوران اللہ سے باتیں کر, رٹی رٹائی دعائیں نہ پڑھ. آپ کسی بادشاہ کے پاس, کسی بڑے کے پاس جائیں, یہ بتائیں اسے درد کے ساتھ اس سے باتیں کرتے ہیں یا کاغذ لکھ کے لے جاتے ہیں اسے باتیں کرتے ہیں, کاغذ لکھ کے لے جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں, نہیں گزارش یہ ہے جب تک دل کی باتیں درد کے ساتھ. اور دیکھیں میں بڑی پرانی بات ہے, کچھ بہت سال پہلے ایک اللہ والے تھے, رات کو 2:30 بجے ایک عرب کے گھر سے ہم آئے. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا حرم میں چلیں کعبہ اللہ سے مانگ. ہم گئے نا, 2 نفل پڑھے, انہوں نے آگے پڑھے, میں نے ان کے پیچھے پڑھے. پرانی بات, نفل پڑھنے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا, میں نے عرض کیا کہ کوئی عمل بتائیں قبولیت کا, تہجد کا وقت ہے 2:30 بجے کا وقت ہے, قبولیت کا کوئی عمل بتائیں. تو جو لفظ انہوں نے عمل بتایا وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے پیچھے مڑ کے مجھے انہوں نے جو لفظ فرمائے, شاید میری آخری سانس بھی لفظ مجھ سے نہ چرا سکیں, مجھے کہنے لگے دعا لفظوں کا نام نہیں, دعا الفاظ کا نام نہیں, بلکہ کیفیات کا نام ہے. اس بات کو سمجھیں, دعا الفاظ کا نام نہیں بلکہ کیفیات کا نام ہے. ایک سوال آپ جتنے حاجی حضرات بیٹھے میں پوچھا ہوں, بہنیں میری بیٹھی ہیں, مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے؟ کوئی اسم اعظم نہیں ہوتا, مظلوم کے پاس صرف کیفیات ہوتی ہے جو عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور فیصلے کروا دیتی ہے. طواف کے دوران ہماری کیفیات بنی یا نہ بنی؟ طواف کر رہا تھا, 2 مائیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں. ایک مائی کہنے لگی, ہائے میں تو لٹی گئی. کیا مطلب؟ تو نے کپڑا اس بھاؤ خریدا, میں نے اس بھاؤ خریدا. اس انداز سے طواف کر اور پھر حرم کے کسی کونے میں, کیوں حج کے دوران مقام ابراہیم کے سامنے نفل نہیں پڑھ سکتے, کسی کونے میں 2 نفل پڑھ اور پھر اللہ سے طواف کے پھر اللہ سے مانگ. اگلی بار اب ہم نے جانا ہے صفا مروہ پہ. روایہ کتابوں میں لکھا ہے جو شخص یقین کر لے کہ صفا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, مروہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ نے وہاں فرشتے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, ہر مانگنے والی کی دعاؤں پہ اتنا آمین کہتے ہیں, اتنا آمین کہتے ہیں. شیطان کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کاش کہ میں سجدہ کر لے. پھر سنے بات, صفا پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور مروہ پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو صرف ہماری دعاؤں کی آمین کے لیے انتظار کر رہے ہو. ایک یہ ہے صفا ہو گیا مر, نہیں وہاں مانگے اللہ سے. میرا اللہ کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں, قبولیت کے لمحے بھی ہیں, قبولیت کی جگہ بھی ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا کوئی بھی زبزب ایڑیاں رگڑنے کے بغیر نہیں نکلتا. یا بہت گہری بات کہہ دیا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی, کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں نکلتا. یہ جو صفا مروہ ہے, صفا مروہ, یہاں ایک یقین ملتا ہے. وہ کیا یقین؟ یہ بھی سنتے جائیے. یہاں ایک یقین ملتا ہے اور وہ یہ یقین یہ ملتا ہے کہ بے آب و گیا جگہ بے واد غیر ازی زرع, ایسی جگہ جہاں انسان تو کیا گمان پرندے بھی نہیں ہیں, وہاں اگر کوئی یقین کی طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے قدم اٹھائے, اللہ پتھروں سے بھی پانی نکال کے دکھا سکتا ہے کہ آج بھی نشانی ہے جو زمزم میں آپ پی رہے ہیں. ان جگہوں پہ میں نے مجھ سے کہا قبولیت کی گھڑی ہیں, دعا مانگ. ان جگہوں پہ دعائیں مانگ, یہ قبولیت کی گھڑی ہیں. ان جگہوں پہ مانگ اور گڑ گڑا کے مانگ. صفا دعا مانگ, پھر مروہ دعا مانگ, ایک کونے میں کھڑے ہو تاکہ مجمع کو تکلیف نہ پہنچے, پھر صفا پھر مروہ, پھر صفا پھر مروہ, پھر دعا مانگ. اور بتاؤں جس وقت بندہ حلق کرا رہا ہے یا تقصیر بال چھوٹے, اس لیے محدثین نے لکھا ہے ایک بات, فرمایا میرے آقا کی دونوں سنتوں میں عمل کر, جب حج پہ جاؤ تو پہلے بال چھوٹے کروا لو. عمرے والا جو عمرے میں آتے ہیں نا, ہم پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں, فرمایا کہ جب حج کرو تو پھر اس طرح پھیلا لو تاکہ دونوں سنتوں میں عمل ہو جائے. ہمارے جس وقت بال کٹوا رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے, اللہ ہر بال کے ساتھ ساتھ, ہر بال کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں، بال نہیں گر رہے. اور میں جب گناہ گر رہے ہوتے ہیں، بندہ نیک ہو رہا ہوتا ہے، پاکیزہ ہو رہا ہوتا ہے، میرے اللہ کو پاکیزگی پسند ہے اور پاکیزہ شخص کی دعائیں رد نہیں ہوتی. پاکیزہ شخص کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اب اس کے بعد تو نہا، جب تم احرام کھولے گا بال کٹ جائیں گے، نہا، اور نہاتے ہوئے تیرے اندر یہ ہو کہ یا اللہ میرے ان گناہوں کی وجہ سے تو نے میرے اوپر حال بھیجا ہے، پریشانی کا، مال کا، مشکلات کا، کرائسس کا، گھریلو الجھنوں کا، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، یا اللہ میرے اس نہانے کو، ایک ایک قطرے کو میرے جسم سے، میرے گناہوں کو دھو دے، اور اس گناہوں کی وجہ سے جو میرے پر حال ہے وہ ڈال دے. جب تو نہا کے نکلے گا، اللہ تیرے جسم کو پاکیزہ کریں گے، تیرے مسئلے حل کریں گے. اب اگلی بات سن، کہ جب بندہ پہلی دفعہ احرام باندھ کے مینا میں جاتا ہے، 8 حج کو جائیں گے ہم انشاءاللہ، اس وقت عجیب بات بتاؤں آپ، فرمایا جو استغفار کرتے ہوئے جائے گا مینا، استغفار کرتے ہوئے جائے گا، استغفار کوئی بھی ہے، بڑا استغفار، چھوٹا استغفار، استغفر اللہ کچھ نہیں آتا، یہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے، کوئی بھی استغفار. میں جو استغفار کرتا ہوا جائے گا، کیوں؟ مینا وہ وادی ہے جس سارے انبیاء مینا میں آئے، سارے انبیاء مینا میں آئے، کوئی نبی ایسا نہیں جو مینا میں نہ آیا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں، سارے انبیاء مینا میں آئے. جو استغفار کرتا ہوا مینا میں جائے گا، اللہ اسے 8 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، جو استغفار کرتا ہوا مینا میں جائے گا، اللہ اسے، آپ بہنیں اٹھ کے ادھر چلی جائیں، مرد یہاں آ جائیں، آپ دونوں بہنیں علیحدہ بیٹھ جائیں، کھانے میں تو مجبوری تھی، جو استغفار کرتے ہوئے مینا میں جائے گا، کیوں؟ اس وقت وہ حالت احرام میں ہے، اور حالت احرام میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ اسے 8 نعمت کے عطا فرمائیں گے، وہ غور سے سنیے گا. سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اس کی لبیک ان لوگوں کی طرح قبول ہوگی جو اللہ کے خاصان خاص یہاں آئے تھے، اور اللہ کے خاصان خاص انبیاء ہیں، میرے رب کے خاصان خاص صحابہ اہل بیت ہیں، اللہ ان لوگوں کی طرح اس کی لبیک قبول فرمائیں گے. جو استغفار کرتا ہوا مینا میں جائے گا، استغفار کرتا ہوا کہ مولا میری مینا کی حاضری کہیں رب نہ کرتے. ایک اللہ والے تھے، وہ دعا مانگ کے نا نماز کے بعد ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے گمان یہ ہے کہ کہیں میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، میں اس لیے ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ کہیں میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی. تو جو استغفار کرتا ہوا جائے گا ندامت کے آنسو کے ساتھ کہ مولا یہاں قبولیت کی گھڑیاں، مغفرت کی گھڑیاں، رحمت کی گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، مینا میں جا رہا ہوں، مینا کا ذرہ 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 انبیاء کی لبیک کا گواہ ہے، سن لینا غور سے، مینا کا ذرہ ذرہ انبیاء کی لبیک کا گواہ ہے. تو جو جائے گا استغفار کرتے ہوئے، پہلی چیز کیا ملے گی؟ اللہ پاک جل شانہ 8 چیزیں، پہلی نعمت یہ ملے گی، اللہ اس کی حاضری کو قبول فرمائیں گے. لبیک تو ان لوگوں کی لبیک کی طرح جو انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، یعنی خاصان خاص، جو اللہ کے خاص بندے تھے، ان کی لبیک کی طرح اس کی لبیک کو قبول فرمائے. اور دوسری بات، دوسری نعمت جو اللہ پاک فرمائیں گے، اس کو فرمایا فرشتے اس کے ارد گرد رہیں گے، اس کی دعاؤں پہ آمین کہیں گے. اور تیسری چیز جو اللہ پاک جل شانہ اس بندے کو دیں گے، کس بندے کو؟ جو استغفار ندامت کے ساتھ روتا دھوتا مینا میں جائے گا، تیسری اللہ پاک نعمت اس بندے کو جو عطا فرمائیں گے، وہ یہ عطا فرمائیں گے اللہ اس کی دعاؤں پہ آمین کہنے سے پہلے پہلے دعائیں قبول فرمائیں گے. اور چوتھی اللہ پاک اس دن جس وقت لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے اللہ اس کے چہروں کو سیاہوں سے سیاہیوں سے بچائیں گے. اور پانچویں نعمت اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جس وقت یہ مینا سے عرفات کی طرف نکلے گا وہاں کے فرشتوں کو اللہ اطلاع کر دیں گے کہ ایک میرا خاص بندہ ایسا آ رہا ہے جو میرے پاس ندامت لے کے آیا ہے. کیوں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود میرے پاس نہیں ہے. ہاں اللہ کے پاس سب کچھ ہے, ندامت نہیں ہے, معافی نہیں ہے. اللہ کے پاس معافی ہے نہ. ایک ایسا بندہ آ رہا جو ایک ایسی چیز لے کے آ رہا جو خود میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے پاس کبریائی ہے, عظمت ہے, کیا ندامت ہے, معافی ہے اللہ کے پاس. اور چھٹی چیز, میں جب یہ بندہ مینا میں جائے گا اور جا کے چاہے لیٹ جائے, اس کے ایک ایک پل کو اللہ ترازو کے ساتھ تولے گا کہ مینا کے ذرے ذرے کے بقدر ثواب دے گا. کتنی ہو گئی؟ چھ چیزیں ہو گئی. اور ساتھ بھی سنیں, اپنی اللہ پاک جل شانہ فرمایا اس کی ہر دعا کو قیامت کے دن سنہری رجسٹروں پہ لکھ کے رکھ لیں گے, جو قبول ہوئی ہے یا مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. اور میں اللہ قیامت کے دن گن گن کے اس کی دعاؤں کو اتنا عطا فرمائیں گے جتنا بنی اسرائیل کی انبیاء. اور آخری چیز جو اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے, کس کو؟ جو مینا میں استغفار کرتا ہوا, توبہ کرتا ہوا, ندامت کے ساتھ جائے گا, اللہ پاک آخری چیز اس کو یہ عطا فرمائیں گے جس وقت یہ عرفات میں جائے گا. عرفات میں اللہ کے ہاں سب کے لیے معافی کا اعلان ہے, لیکن یہ ان خاص بندوں میں سے ہوگا, ایسا ہوگا جس نے حضرتیں اس کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت یعقوب کے ساتھ حج کیا ہو, جیسے ان کی قبولیت ہوئی تھی اس کی قبولیت ہوئی ویسے. مطلب دوستو, حج کا سفر ہے, احتیاط کا سفر ہے. کسی حاجی کو حقیر نہ سمجھیں. کیوں؟ ضیوف الرحمن, یہ کسی کا مہمان ہے. اور کس کا؟ اس کریم کا جو کریم مجھے آپ کو یہاں لائے. اس کی خطا, اس کی غلطیاں سب کچھ ہیں. ان خطاؤں غلطیوں کے باوجود کریم اسے یہاں لایا. آخر کچھ تھا تو لایا ہے نا, کچھ اس کے اندر تھا تو اللہ لایا ہے. ایسے نہیں لایا میرا رب. اس کے سارے عیب دیکھ کے بھی ہماری نظریں اس بات پہ جائیں کہ کون مقبول ہے, کون مردود ہے. تجھے کیا خبر ہے اس کی؟ کہ وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آخری وقت ہو. ایک بادشاہ تھا, صبح کی سیر پہ جا رہا تھا اپنے کتے کو ساتھ لے کے. ہائے ہائے, ایک اللہ والے تھے وہ بھی صبح نکلے. اللہ والوں کو دیکھ کے مزاق کی, کہنے لگا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تو اللہ والے گردن جھکا لی, اور گردن جھکانے کے بعد فرمایا, اگر تو ہو گیا میرا خاتمہ ایمان پہ تو پھر میری داڑھی اچھی, اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر تیرے کتے کی دم اچھی. اگر تو ہو گیا میرا خاتمہ, غور سے سنیے گا, اگر تو ہو گیا میرا خاتمہ ایمان پہ پھر تو میری داڑھی اچھی, اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر تیرے کتے کی دم اچھی. بادشاہ تھا, اس نے مذاق بنایا, کافر بادشاہ تھا. کہنے لگا مجھے کیسے پتا چلے گا تیری داڑھی اچھی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نشانی لے لے یا دے دے. فقیر نے کہا میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں. بادشاہ نے اپنی قیمتی انگوٹھی اٹھا کے فقیر کو دے دی, اتار کے. کہ یہ نشانی مجھے بتا دینا. زندگی کے دن رات گزرتے گئے, گزرتے گئے, گزرتے گئے. آخر اس درویش کا آخری وقت آیا, بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا, بیٹا جنت اپنے حسین مناظر کے ساتھ میرے سامنے ہے, رحمت کے فرشتے میرے سامنے ہیں, آثار مغفرت میرے سامنے ہیں, لگتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے. بیٹا یہ انگوٹھی ہے اور یہ بادشاہ کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا تھا. میرا آخری وقت ہے, جب مر جاؤں میں تجہیز و تقسیم کے بعد دفن کرنے کے بعد وہاں جانا اور بادشاہ کو جا کے کہہ دینا کہ بادشاہ تیرے کتے کی دم اچھی نہیں, میرے باپ کی داڑھی اچھی تھی. والد فوت ہو گئے. تجہیز و تقسیم دفن کرنے کے بعد اب بادشاہ کے دروازے پہ پہنچے, اور فقیر کو کون آنے دے بادشاہ کے دروازے پہ؟ ایک دفعہ, دو دفعہ, بار بار گئے. آخر ایک ترکیب سوچی, اور ترکیب یہ سوچی کہ کیوں نہ جا کے میں کچھ تہجد کے وقت گئے اور زور سے جا کے بادشاہ کے محل کے باہر اذان دی، زور سے اذان دی، بادشاہ کی نیند کھل گئی. انہوں نے کہا شور کرنے والے کو پکڑ کے لیا ہوں، میں اس کو گستاخی سکھاؤں کہ کیسے گستاخی کرتے ہیں. اس کے بادشاہ کے ہرکارے اس کو پکڑ کے لے گئے. اس نے بادشاہ کے سامنے کہا، بادشاہ اپنے فیصلے میں تاخیر کرنا، یہ دیکھیں میں آپ کی یہ نشانی آپ کو دینے آیا ہوں. بادشاہ نے جب انگوٹھی دیکھی تو پہچان لیا کہ انگوٹھی کیسی ہے، تو میری انگوٹھی ہے. اور وہ سارا واقعہ اس کے سامنے ایک پل، سارا واقعہ، جب سارا واقعہ گھوما تو کہنے لگا، ہاں بتا، تیرے باپ نے کہا تھا اگر میرا خاتمہ. اس نے کہا الحمدللہ میرے والد کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے اور یہ آپ کی انگوٹھی ہے. میرے والد نے کہا ہے بادشاہ کو، کہہ دینا میری داڑھی اچھی ہے، تیرے کتے کی تم اچھی ہے. بس فقیر کی بات، فقیر کی بات. ابھی سے خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جا اسیران تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، او جس گودڑی وچ پلن لال حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے. فقیر کی بات تھی، اللہ کا دوست تھا. چوٹ لگی جا کے کہنے لگا، وہ ایمان کیا ہے، وہ خاتمہ دل خیر کیا ہے، مجھے سمجھا. بس بیٹے نے بیٹھ کے اسلام سمجھایا، ایمان سمجھایا، خاتمہ دل خیر سمجھایا. کہنے لگا، اگر خاتمہ دل خیر یہ ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور یہ ابتدا تھی مغلیہ بادشاہوں کے اسلام لانے کی. یہ مغل جو تھے، یہ چنگیز خان، ہلاکو خان، ابلاکا خان، جوشی خان، ان کی اولاد تھی، اور ان کو مسلمان اسلام میں لانے کا واقعہ اس درویش کا بنا تھا. یہ چنگیز خان کی اولاد اور ہلاکو خان کی اولاد تھی. میرے دوستو، حج کے دنوں میں ہماری نظر کسی کی حقارت پہ نہ پڑے، کسی عورت پہ، کسی مرد پہ، حتیٰ کہ اسے کسی بڑی خطا میں دیکھ لیں، کہیں کریم کا مہمان ہے، کریم نے اس کو رنگ دیا اور مجھے دھتکار دیا، تو پتہ نہیں میرا کیا بتا. کسی پہ اعتراض ہماری زبان سے نہ نکلے، نظروں سے اعتراض نہ ہو، ہمارے لہجوں میں اعتراض نہ ہو، ہمارے لفظوں میں اعتراض نہ ہو. حقیقت عرض کر رہا ہوں، حاجی کو جتنا ملتا ہے اتنا چھیننے میں بھی پل لگتا ہے. میں وہاں لاہور میں رہتا ہوں، ہماری جیل روڈ پہ فٹ پاتھ پہ نا لوگ ایسے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دم باہر نکلا، میں نے کہا ان کی جیلیں خالی ہیں اس لیے سوئے ہوئے ہیں، اگر مال ہوتا یہاں سوتے. بولے ان کی جیلیں خالی ہیں. جب جیلیں بھر جاتی ہیں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں. آپ کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، آپ مکہ سے بہت کچھ لے کے آئے ہیں، آپ مدینہ منورہ سے بہت کچھ لے کے جائیں گے اور لے چکے ہیں. یہاں کی لاکھ لاکھ کی، پچاس پچاس ہزار کی نمازیں آپ کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہماری نظروں کی خطا، لہجوں کی خطا، نفسوں کی خطا، اعتراض کسی بھی شکل میں. فرمایا کہ ایسا نہ ہو ہمارا سب کچھ ہمیں خالی کر دے. ہمارے پاس پہلے ہی کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس پہلے ہی کچھ نہیں تھا، یہاں تو آئے تھے لینے کے لیے. ایک تو میری درخواست یہ ہے، اور دوسری آج یہ ہے، یہاں کا ایک وظیفہ، بس مسجد نقبات میں بات ختم کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ کل بھی ایسی مشق لگا لیں گے. ایک مسجد نبوی شریف کا وظیفہ عرض کرتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا وظیفہ ہے، اور اس کے بڑے بڑے عجیب کمالات دیکھے، بہت عجیب کمالات. سورۃ توبہ کی آخری آیت سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. میں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ان کے لیے بتاتا ہوں، اور جو اگر خدا نخواستہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے ایک مختصر وظیفہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. اگر کوئی بندہ روضہ اطہر کے سامنے دو رکعت نماز نفل پڑھ کے صرف ایک تسبیح اس آیت کی پڑھے، سورۃ توبہ کی آخری دو آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس کے فائدے سنیں، عجیب فائدے. فرمایا کہ جو بندہ لجاہ قلبی کے ساتھ پڑھ لے، بہت جلد اس کو آقا کا دیدار نصیب. اور یہ عجیب نعمت ہے، اور کتنے محدثین نے صدیوں اپنے تجربات اس آیت کے بارے میں لکھے ہیں کہ ہم نے یہ اپنا مسجد نبی شریف میں جا کے یہ آیت پڑھی، اول آ کے تین بار دروسی پڑھی، یہ آیت ایک تسبیح پڑھی، دھیان والی تسبیح، کون سی ہو؟ دھیان والی، گڑ گڑا کے، توجہ سے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، جو بندہ ایک تسبیح یہ پڑھ لے گا، فرمایا اللہ اس کو بہت جلد دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اس کو جو ہے مستفید فرمائیں گے. یہ ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اس بندے کو کسی دشمن کا خوف ہو، اور وہ دشمن سے مراد جادو دشمن ہے، جنات دشمن ہے، نظر بد دشمن ہے، حسد دشمن ہے، یہ دشمن ہیں. اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو، اللہ اس کو ایسے حفاظت کر دیتا ہے، ایسی حفاظت کرتا ہے جیسے اپنے حبیب کی غار گرا ہوئی. اس آیت کے پڑھنے سے، میں ایک سیاسی آدمی ہے، پاکستان کا بڑا، اکثر عہدوں پہ ہے، رہتا ہے، اس وقت عہدے پہ نہیں. یہ آیت کہنے لگا میں نے پڑھی، میں نے اس کو بتایا، گھر سے نکلتے میں نے کہا سات دفعہ پڑھ لیا کریں. کہنے لگا میں گیا، آگے ٹینکر جا رہا تھا، کون سے ٹینکر؟ پیٹرول بھرا ہوا تھا، ایک دم ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی اس کے پیچھے، بس کسی طاقت نے مجھے اٹھا کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیا. میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو گاڑی موم کی گڑیا بن چکی تھی، ایسے بالکل ختم ہو چکی تھی. اس آیت کی برکت سے اللہ پاک دشمن سے حفاظت کرتے ہیں، اور دشمن کی میں نے وضاحت کی ہے، نظر بد، جادو، جنات، اثرات یا کوئی انسانی دشمن، اور نفس و شیطان کا دشمن، گناہوں کا دشمن. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی عیب کو چھوڑنا چاہتا ہے، کسی غلطی کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ عیب غلطی اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ نے بندوں سے پردہ دیا ہوا ہے، فرمایا بہت جلد اللہ اس کو عیب چھڑوا کے اس کے قلب کو پاکیزہ کر دے. چوتھا فائدہ سنیں، فرمایا جو اللہ کی دوستی چاہتا ہے، ولایت چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بن جاؤں، فرمایا یقین سے اس کو جا کے کہے کہ اللہ کے حبیب کے گھر مسجد نبی شریف میں نفل پڑھ کے اس آیت کو سو دفعہ پڑھ گڑ گڑا کے یقین کے ساتھ کہے، دیر زیادہ ہو جائے، دیکھ اللہ تجھے اپنی دوستی عطا فرمائیں گے، اور ایک وقت آئے گا تو اللہ کی ولیوں کے نام میں تیرا لسٹ ہوگا، یہ لسٹ میں تیرا نام ہوگا. اور ایک فائدہ اور عرض کر دوں، فائدے بہت سارے ہیں، وقت تھوڑا ہے، ایک فائدہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جو یہ آیت پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے پہاڑ کا گرا ہوا پانی. پہاڑ گرا ہوا پانی کتنا تیزی سے گرتا ہے، اللہ اس کے لیے اللہ رزق کی وسعت کے دروازے کھولے، قرضے دور ہو جاتے ہیں. میرے پاس بے شمار تجربات، میرا شبہ ہے یہ، لوگ آتے ہیں قرضے دور ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو بندہ اس آیت کے ساتھ، آپ چاہیں یہ دن میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پانچ دفعہ یہ عمل کر لیں، مثلا حرم میں گئے ہیں ایک تسبیح سو کی صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، کتنی دفعہ کر لیں، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک قرضے، پریشانیاں، دشمن، مسائل حل کر دیں. اس کے مزید فائدے بعد میں بتاؤں گا. چھوٹا وظیفہ جو حضرات یہ آیت نہیں پڑھے ہوئے، چھوٹا وظیفہ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مسجد نبی شریف میں ایک وظیفہ ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم، اس کا حبیب کریم، اللہ کریم اور اس کا حبیب کریم ہے، سیدنا کریم، سن لیں پھر، سیدنا بولیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک تسبیح، تین تسبیح، پانچ تسبیح پڑھے، اللہ غیب کے خزانے سے اس کے لیے رزق وسعت برکت کے دروازے. یہ آج کا ہماری بات انشاءاللہ یہاں ختم ہو رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کل بھی ایسی کی بات ہو جائے؟ کیوں اللہ والے، کل بھی ہو جائے تو پھر کل 9:30 بجے ہی تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنی بہنوں کو، جتنے کمرے والوں کو، ان کو بھی اطلاع کر دیں. حاجی شفیق صاحب نے بتایا، کہا میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل بھی اس طرح کے کچھ اعمال، کچھ وظائف، کچھ حج پہ چلنے کے طریقے میں خود بھی سیکھنے والا ہوں، آپ بھی سیکھنے والے ہیں، اپنا سبق یاد کر رہے ہیں ہم بیٹھے، میں بھی، آپ بھی، کہ ہمارا سبق یاد ہو جائے. اللہ میری سبق اب لک الحمد للہ انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام، مولا تیرے مہمان بیٹھے ہیں، تو نے بلایا ہے، کبھی حج پیسے سے نہیں ہوا، تیری قبولیت سے ہوا ہے، تو نے چاہا تو یہ آئے ہیں پروردگار، ان میں سے کون کیسے آیا، کس طرح آیا، اللہ کس کی کیا مجبوریاں اور کیسے مجبوریاں ہیں، دل کی دنیا تو جانے، من کے سودے تو جانے، پر مولا اتنی درخواست ہے ہماری حاضری قبول فرما لے، ہماری ٹھوکروں کو قیامت کی ٹھوکروں سے بچا، ان ٹھوکروں کو جہنم کی ٹھوکروں سے بچا، اے سخی شہنشاہ تو نے اچھا کھلایا اچھا پلایا، اللہ ان کھلانے پلانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور اللہ ہماری حاضری کو ایسا قبول فرما کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے آخرت بھی بہتر ہو جائے، مولا تیرا وعدہ ہے جو حج میں خرچ ہوگا پہلے دنیا میں دوں گا پھر آخرت میں دوں گا، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی شان کے مطابق دے اور آخرت میں بھی اپنی شان کے مطابق دے، اور ہمارے کسی حاجی کی آمین کو رد نہ فرما، اے رد نہ فرما، حاجی کو رد نہ فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں ایسا پاکیزہ یہاں سے لے جا جیسے بخشا بخشایا پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، تو قریب ہے مولا تو کر سکتا ہے، ہماری اداؤں کو نہ دے، ہماری وفاؤں کو نہ دے، ہمارے جذبوں کو نہ دے، ہماری نیتوں کو نہ دے، ہماری گزشتہ زندگی کو نہ دے، بس معاف کر دے اور اپنی مہربانی کا خاص چھینٹا فرما دے اور بارش کر دے، نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.